دربار میں، اے اللہ آج تیرے دربار میں ہم اپنی جھولیاں لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہم ندامت اور شرمندگی لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، اے میرے اللہ میرے خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ
کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک بشارت ہے اس خالق ارض و سما کی طرف سے جس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والوں کو، اس کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ دو قدم آگے بڑھتا ہے، بندہ اس کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کی رحمت دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ دنیا کے خطا کار اور گناہ گار انسانوں کے لیے اس کی رحمت، اس کی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مگر انسان اس سے غافل ہے، وہ توبہ و استغفار کی عظمت اور حقیقت کو بھلا بیٹھا ہے اور اسی بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی اور توبہ کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے مولانا اسلم صدیقی صاحب نے نوجوانوں کے ایک اجتماع میں اس موضوع پر خطاب کیا۔ دل کی آواز دلوں تک پہنچانے والے مولانا اسلم صدیقی جامعہ پنجاب کی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض کے علاوہ ان کے خطبات کی صدائیں حجاز مقدس میں بھی گونجتی رہی ہیں۔ مولانا اسلم صدیقی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے مطالب و معنی اور اس کے پیغام پر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ مختلف تربیتی اجتماعات میں انہوں نے مختلف موضوعات پر فکر انگیز تقاریر کی ہیں، مگر جب مولانا صاحب نوجوانوں کے اجتماع میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اجتماع میں مولانا اسلم صدیقی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آله واصحابه وعلى من اتبعهم الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يرحمكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، صدق الله مولانا العظيم۔ صدر گرامی قدر اور برادران عزیز، آپ نے جو پروگرام رکھا ہے جس کا عنوان ہے توبہ اور استغفار، میں کوشش کروں گا اور اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا جو کچھ صحیح مفہوم ہے اور آپ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ اس بارے میں کہا جانا چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اسلام کے بہت سارے امتیازات ہیں، اس کی بڑی خصوصیات ہیں. ان میں سے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب شاید اتنا فطرت کے قریب نہیں ہے جتنا اسلام فطرت کے قریب ہے. انسان اپنی ذات کا مطالعہ کرتے ہوئے، اپنی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے، جب فطری تقاضوں کو سمجھنا چاہتا ہے اور اسے کسی حد تک سمجھنے کے بعد پھر جب اس کے حل کے لیے نکلتا ہے، تو جتنا اسے اسلام پھر فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کا حل دیتے ہوئے نظر آتا ہے، دنیا کا کوئی اور مذہب نظر نہیں آتا. انہی فطری تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد، چاہے وہ اپنی ذات میں کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، سوائے اللہ کے نبیوں کے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی نہ کبھی اپنی فکر میں یا اپنے عمل میں ٹھوکر نہ کھائی، کوئی چال ایسی نہیں ہوتی جو لڑکھڑانے سے محفوظ رہی، کوئی فکری سوچ ایسی نہیں ہوتی جس میں کبھی نہ کبھی کوئی لغزش نہ ہوتی. جس طرح قطرہ لرزش کھائے بغیر نہیں رہتا، اسی طرح انسانی سوچ بھی لرزشوں سے اور لغزشوں سے محفوظ نہیں ہوتی. اس لیے جو مذہب فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کا پہلا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جب آدمی ٹھوکر کھائے، اسے گرنے سے پہلے وہ سنبھلنے کا موقع دے. جب آدمی لڑکھڑا کر گرنا چاہے تو اسے گرنے نہ دے، اور اگر گر جائے تو اس کے لیے اٹھنے کا سرو سامان پیدا کرے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنے مذاہب اسلام کے علاوہ آج دنیا میں موجود ہیں، ان میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے، لیکن یہ تقاضا اور یہ سرو سامان شاید آپ نہیں پائیں گے کہ فطرت کوئی تقاضے رکھتی ہے. انہیں تقاضوں میں بنیادی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد آپ ایسے تلاش نہیں کر سکتے، ابو بکر صدیق سے لے کر مولانا مودودی تک، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس نے زندگی میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی، اس کی ہر فکر غلطی سے آزاد رہی اور اس کا ہر عمل معصوم رہا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ نے صرف انبیاء کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، باقی دنیا میں کا کوئی فرد معصوم نہیں ہوتا. تو گویا انسان کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اس کی سوچ بھی غلطی کرے گی، وہ چلے گا تو لڑکھڑائے گا بھی، وہ کبھی کام کرے گا تو کوتاہیاں بھی اس سے ہوں گی. جب ایسا اس کی فطرت کا تقاضا ہے تو فطرت آواز دیتی ہے اور پکار کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم نے اس کا حل آخر کیا تجویز کیا. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، انسان اللہ کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی مخلوقات سے الگ اس کی زندگی کا اللہ نے کوئی قانون وضع کیا ہو، بلکہ جس طرح باقی تکوینی قوانین وہ باقی مخلوقات کی طرح روبے عمل آتے ہیں، بالکل اسی طرح انہیں قوانین کے تحت انسان بھی زندگی گزارتا. چنانچہ باقی جب کائنات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لغزشیں وہاں بھی ہوتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں لغزش والے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اس لیے ان کے یہاں حساب کتاب کا تصور کوئی نہیں. لیکن چونکہ ہے وہ فطرت کا تقاضا، اس لیے وہاں فطرت نے اس کے ازالے اور تلافی کی شکلیں رکھی ہیں. مثلا آپ اپنے کسی کبھی باغ میں جا کے دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل تک پودا جو لہلہا رہا ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہی پودا سوکھنے بھی لگتا. تو لہلہاتا پودا جب سوکھنے اور مرجھانے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوتاہی تو ہوئی ہے، البتہ اس سے نہیں ہوئی، باغبان سے ہوئی. کہیں کوتاہی نہ ہوئی ہوتی تو اس کی طبی عمر اور طبی عمر کے تقاضوں کے نتیجے میں جو برگ و بار پیدا ہونے چاہیے تھے اور جو شگوفے پھوٹنے چاہیے تھے، اس عمل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جو رکاوٹ ہوئی ہے تو کہیں کوتاہی سرزد ہوئی ضرور. اب جب کوتاہی ہو گئی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہوگی.
ہم دیکھتے ہیں کہ باغبان سے اگر کوئی غلطی ہوئی، پانی دینے میں کوتاہی ہوئی، نلائی کرنے میں کوتاہی، گوڈی کرنے میں کوتاہی ہوئی، تراش خراش میں کوتاہی ہوئی، اس کے نتیجے میں اگر پودے کو نقصان پہنچا اور وہ مرجھانے لگا تو باغبان فوراً کان کھڑے کرتا، چوکنا ہوتا، اب اس کو باقاعدگی سے پانی دینے لگتا، اس کی نلائی تلائی کرنے لگتا، تراش خراش کان چھانٹ ہونے لگتی ہے، اس کی جڑوں میں دوائیاں ڈالی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مرجھانے والا پودا دوبارہ پھر برگ و بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پھر سرسبز ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں یہ نظام کار فرما ہے کہ جہاں سے شاخ کٹتی ہے اس جگہ شاخ اگتی بھی ہے، جہاں کہیں پتے مرجھا کے گرتے ہیں وہاں نئے پتے اور نئے شگوفے پھوٹتے بھی ہیں، جہاں کہیں بیماری لاحق ہوتی ہے کسی درخت کو تو علاج کے بعد وہ درخت ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسانی جسم کا ہے کہ آپ کو تب چڑھتا ہے، بخار آتا ہے، دوائی کھاتے ہیں اتر بھی جاتا ہے، زخم لگتا ہے جسم پر، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھر بھی جاتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے علاج کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیف ظاہر بھی ہو جاتی۔ تو باقی پودوں کی طرح، کائنات کے باقی دوسرے چیزوں کی طرح اور خود انسان کے اپنے جسم کی طرح اسی کا ایک حصہ اس کی روح بھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب دنیا میں ہر جگہ ہر جسم کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے بیمار ہونا اور کوتاہی ہو جانے کے بعد ٹھیک ہو جانا اور اس کا ازالہ ہو جانا اور تلافی معافات فطرت نے مقدر کر رکھا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ جب روح سے لغزش ہو، جب فکر لغزش کھائے، جب آدمی گناہ کا شکار ہو تو کبھی اس کے لیے تلافی معافات کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بالکل کائنات سے ایک الگ چیز ہیں، بلکہ میرا جسم بالکل دوسری چیز ہے اور میری روح پر بالکل دوسرا کوئی قانون کار فرما، ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح یہاں اللہ نے ایک غلطی کے لیے سنبھل جانا رکھا، یہاں ہر چال کی لڑکھڑاہٹ کے لیے دوبارہ سیدھا ہو کر چلنا مقدر کر رکھا، جس طرح یہاں ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے، جس طرح یہاں ہر ٹیڑھ کے لیے سیدھ بھی رکھی ہے، بالکل اسی طرح یہاں ہر گناہ کے لیے دوبارہ راستی بن جانا، ہر خطا کے لیے ثواب کا راستہ اختیار کر لینا اور ہر غلط چیز کے لیے حق کی صورت میں تبدیل ہو جانا اسی طرح مقدر کر رکھا ہے جیسے باقی کائنات میں اس کا قانون جاری ہے ساری۔ تو چونکہ یہ مذہب ایک فطری مذہب ہے اور فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس مذہب نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ لوگوں اگر ایک گولی سے تمہارا سر کا درد زائل ہو سکتا ہے تو دیکھو سر میں پیدا ہونے والے گمراہ کن خیالات، وہ بھی بعض دفعے اللہ کی توفیق سے ایک صحیح بات سے روبہ اصلاح بھی ہو سکتے۔ اگر تمہارے بازو میں لگا ہوا زخم وہ وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو تم نے اپنے بازو سے کسی پر ظلم ڈھایا ہے تو اس کی بھی تلافی کی شکل ہے کہ جس پر تم نے ظلم کیا ہے اس مظلوم کی مدد کرو تو تلافی ہو جائے گی۔ اگر تم اپنے قدموں سے چل کر کسی جگہ جا کر کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تب دوبارہ اس نقصان کو نفع میں بدل سکتے ہو، تو بالکل اسی طرح اگر اپنے قدموں چل کر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو انہی قدموں سے چل کر نیکی کے ذریعے اس کی اصلاح کی بھی صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ وہ فطری بیلنس ہے جو اللہ نے جسم اور روح میں اور باقی کائنات کی مخلوق میں اور خود حضرت انسان میں اللہ نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ اس لیے قائم کر رکھا ہے کہ یہ انسان اس کی مخلوقات میں سے اسی طرح ایک مخلوق ہے اور اس میں بھی وہی قانون جاری و ساری ہے جو باقی کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ اسلام سب سے زیادہ فطری دین تھا، اس لیے اس کے امتیازات اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنا اس نے توبہ کی تبلیغ کی ہے اتنا کسی مذہب نے، خیر تبلیغ تو کیا کرنی تھی، میں نے کہا ان کی یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام گنے گئے کہ یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان ناموں میں سے ایک بڑا نمایاں نام رسول التوبہ بھی ہے، کہ وہ تنہا رسول ہیں دنیا میں جو دنیا کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھانے آئے اور دنیا کو توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے آئے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اس قدر تبلیغ فرمائی اور اس قدر ترغیب دی ہے کہ بعض حدیثیں پڑھ کر تو یوں جی چاہتا ہے کہ آدمی نیکی کرے نہ کرے گناہ کر کے توبہ ضرور کرے. یعنی اتنی ترغیب ہے کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ کو اس عمل سے زیادہ شاید کوئی عمل مرغوب نہیں. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضور اس میں کیا فرما رہے ہیں. حضور نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا لوگوں تصور کرو ایک مسافر کا جو عرب کے ریگستان میں کہیں راہ گم کر بیٹھا. اب وہاں کا ریگستان جہاں ریت ہی ریت ہے چاروں طرف، کہیں پگڈنڈیاں نہیں ہوتی، وہاں نشان پڑتے ہیں تو خود اپنے مسافر کی سواری کے کوئی نشان نہیں ہوتا، اور وہ ہوا تیز چلتی ہے تو وہ نشان بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں اکا دکا آدمی تو کیا نشان چھوڑے گا، قافلے گزرتے ہیں تو معمولی ہوا چلنے کے بعد قافلوں کے نشان مٹ جاتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی اگر قافلے سے الگ ہو کر اور بغیر جان پہچان کے کوئی وادی قطع کرنا چاہے تو اس کے لیے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، کیونکہ چند قدم نہیں تو چند میل چل کر بھول جائے گا. حضور فرماتے ہیں تصور کیجئے ایسے ہی ریگستان میں ایک مسافر سفر کر رہا ہے کہ راستہ بھول گیا، اب چند میل ادھر بارہ بھرا پھر رہا ہے چند میل ادھر، رات سر پہ آئی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جاؤں کدھر، راستہ اسے سجھائی نہیں دیتا. مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور اپنی سواری کو وہاں باندھ دیتا. اسے نیند آ جاتی ہے، نیند سے جو آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سواری بھی غائب، کہ وہ اونٹنی جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا، کہ جس کی وجہ سے امید تھی کہ بعض دفعے جانور اپنی چھٹی اس سے راہ ڈھونڈ لیا کرتے ہیں کہ شاید یہ راہ تلاش کر لے، یا چلو اگر ایک دو دن مجھے لگ بھی گئے راستہ تلاش کرنے میں تو یہ اونٹ ایسا جانور ہے جو ایک دو چار دن ویسے ہی بھوکا پیاسا برداشت کر لیتا ہے، اور میرے لیے یہاں پانی اور کھانے کا سامان میسر ہے تو میں دو چار دن میں کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤں. اب جو دیکھا تو نہ اونٹنی اور نہ کھانے پینے کا سامان. حضور فرماتے ہیں کہ تم تصور کرو کہ اب اس کی بے بسی اور اس کی مایوسی کا کیا حال ہوگا. کہتے ہیں ادھر ادھر آوازیں دیتا پھرتا ہے، جب کوئی نہیں سنتا اور پلٹ کے اپنی آواز سنائی دیتی ہے تو پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور مایوسی میں سر رکھ دیتا ہے ریت پر، یہ سوچ کر کہ چند گھنٹوں کا مہمان ہوں، جب بھوک پیاس برداشت نہیں ہوگی تو آخر مر جاؤں. روتے دھوتے اس سے اسے نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سوتا رہا، جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی جو اس کی گم ہو گئی تھی وہ اس کے پاس کھڑی. حضور فرماتے ہیں کہ تم تصور کر سکتے ہو کہ اس اونٹنی کو پا کر اس آدمی کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کہ جس کو موت کا یقین ہو گیا تھا اور اس ریگستان میں اسے بچانے والی صرف اس کی یہ اونٹنی ہے، جب وہ گم ہو گئی تھی تو اس کی مایوسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اب جب اچانک مل گئی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوا کہ خوش ہونے کے بعد بدحواس ہو گیا خوشی میں، اور خوشی کے مارے اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ الفاظ تھے جو عام ہوش و حواس میں آدمی کبھی نہیں کہتا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، تیرا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میری سواری مجھے مل گئی. اس کی بجائے وہ زبان سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، تو میرا غلام ہے، میں تیرا مالک ہوں. یعنی اتنی خوشی کہ خوشی اس کے قابو میں نہیں ہے اور ہوش آواز کو بیٹھا کہ خوشی کے مارے کیا کچھ رہا اور زبان سے کچھ نکل رہا. یعنی خوشی کی اس انتہا کو ذکر کرنے کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں جتنا آدمی یہ خوش ہے اس وجہ سے کہ اس کی گم گشتہ اونٹنی دوبارہ اپنے مالک کے پاس آ گئی ہے، کہا تمہارا مالک جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو راستہ گم کر گیا تھا وہ گم گشتہ مسافر دوبارہ اپنے مالک کی طرف لوٹ آیا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. کہ تم بھی اونٹ کی طرح کبھی راہ گم کر جاتے اور جس طرح پھر وہ مالک بے کل اور بے چین ہوتا ہے اس اونٹنی کے نہ ہونے کی وجہ سے، تمہارا خدا بھی شاید اسی طرح بے چین ہوتا ہے. لیکن جب وہ اونٹنی واپس آ جاتی ہے تو جس طرح اس کے مالک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جن کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا کہ تمہارا مالک بھی اسی طرح خوش ہوتا. اب اندازہ فرمائیے کہ اس سے بڑی آخر توبہ کی ترغیب میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کبھی کسی نے دی ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ملا لیجئے. حضور نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم سب ایسے ہو جاتے کہ تم میں سے کبھی کوئی آدمی گناہ نہ کرتا بلکہ تم سب محمد الرسول اللہ جیسے معصوم ہو جاتے. یہ الفاظ ہے کہ تم سب میرے جیسے ہو جاتے کہ تم کبھی غلطی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دیتا اور تمہاری جگہ اس قوم کو پیدا کرتا جس سے گناہ ہوتے لیکن وہ گناہوں پر اصرار نہ کرتی بلکہ فوراً توبہ کا دروازہ کٹکھٹاتی. یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہوں فرشتوں کی طرح جن سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں, بلکہ اسے وہ لوگ پسند ہیں جن سے گناہ ہوں لیکن آنسو ان گناہوں کو دھو ڈالیں, جو کبھی ہٹ کے چلنا چاہیں لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوڑ کر آ کر اس طرح اللہ کے دامن سے لپٹ جائیں جس طرح بعض دفعہ گستاخ اور شریر بچہ ماں کے دامن سے آ کے لپٹ جاتا ہے. آپ نے کبھی گھر میں تصور کیا ہوگا کہ ایک بچہ وہ ہے جو بڑا پیسو سا, بڑا ڈھیلا ڈھالا, سیدھا سادہ, جو کبھی شرارت نہیں کرتا, جو ماں نے کہا وہ کر لیا, جو باپ نے کہا وہ کر لیا, جو بھائیوں نے کہا وہ کر کے بیٹھا رہا پڑا رہا. اور دوسرا وہ بچہ بڑا چنچل, بڑا شوخ, بڑا ہوشیار. ماں کہتی ہے ادھر کو جاؤ, وہ ادھر کو جاتا ہے. باپ بلاتا ہے تو سو چوچروں کے بعد لوٹ کے آتا ہے. کبھی کبھی ماں اور باپ سے تھوڑی بہت چپٹ بھی کھاتا ہے, پیار سے مار بھی کھاتا ہے, لیکن جب ذرا سا تلخ نگاہ سے ذرا سا چہرے پہ بل ڈال کے ماں دیکھتی ہے تو بچہ آنکھوں میں آنسو بھر کے فوراً آ کے ماں سے پڑ جاتا ہے کہ امی آپ ناراض نہ ہو, میں تو یوں ہی شوخی کر رہا تھا, مجھے آپ کو ناراض کرنا تو مقصد نہیں تھا. کبھی آپ نے گھر کیا, بچہ کون سا زیادہ پیار لیتا؟ وہ پہلا بچہ زیادہ پیار نہیں لیتا, یہ پیار لیتا جو شوخیاں بھی دکھاتا ہے لیکن ماں کا دامن کبھی چھوڑتا نہیں. ماں سمجھتی ہے میرا بچہ شوخ ہے نا, کبھی شوخی پہ اتر آتا, لیکن ایسا نہیں ہے خدا نے خواستا کہ شوخیوں میں ٹھوکریں کھا جائے تو الگ بات ہے, کبھی گستاخی نہیں کرے گا, کبھی میرا دامن چھوڑے گا نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ہوتے سب پیسے قسم کے لوگ کہ ان کے یہاں کبھی گناہ کا گزر ہی نہ ہوتا تو آخر امتحان کس بات کا ہوتا, کیسے پتا چلتا کہ تم میں اللہ کے کتنے ہیں اور اللہ کے غیروں کے کتنے ہیں؟ یوں ہی ہر وقت پڑا سویا رہنے والا فرد آخر کیسے پتا چلے کہ جب یہ اٹھے گا کہیں طوفان تو نہیں ہوگا, کہیں آندھی بن کے گھر میں ایک مصیبت تو نہیں کھڑی کر دے گا؟ یعنی ہر وقت سوئے رہنے والے کے بارے میں کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر فیصلہ کیا جا سکتا صرف جاگنے والوں کے, تو اسے وہ نہیں چاہیے مخلوق جو اللہ ہو اللہ سے زیادہ کچھ نہ جانتی, اسے تو وہ مخلوق چاہیے جس کا یہاں اللہ کے یہاں شیطان کا بھی تصور پایا جاتا ہو. لیکن پھر شعوری طور پر اگر چند قدم کبھی شیطان کے قدموں پہ چل ہی نکلے تو وہ قدم آخری قدم نہ ثابت ہوں. تم اس کے جاتے ہوئے قدموں کو نہ دیکھو, آتے ہوئے قدموں کو دیکھو کہ کس تیزی کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے آ رہا. اللہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتا ہوں, تو اگر وہ خدا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اسے دکھ ہوتا ہے, لیکن اس کے یہاں تو یہ تصورات مشکل ہے. لیکن جب وہ آتے ہوئے دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی شہادت کے مطابق کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے گویا وہ گمگشتہ اونٹنی ہے جو دوبارہ اپنے مالک کے دروازے پہ آ گئی. اسی طرح ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں, بیسیوں جگہ ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ میرے بندے کہہ کے پکارتا ہے. یعنی دنیا میں کبھی یہ تصور نہیں ہوا ہوگا کہیں بھی کہ کسی حکمران نے اپنے باغیوں کو میری رعایا کہہ کے پکارا, کسی نے اپنے باغی غلام کو میرا غلام کہہ کے پکارا, کسی نے اپنے نالائق اور گستاخ شاگردوں کو میرے شاگرد کہہ کے آواز دی. کسی نے کبھی اپنے ناہنجار بیٹے کو میرا بیٹا کہہ کے پکارا ہو؟ ایک ہی مثال ہے قرآن کی اور ساری آسمانی کتابوں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کی سرتاپی کرتے ہیں اور نافرمان ہیں اس کے، قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او وہ لوگوں جو میری نافرمانیاں کر کے میرا تو خیر کیا بگاڑو گے، خود اپنا بیڑا غرق کر چکے ہو، اسراف کر چکے ہو اپنے نفسوں پر، اپنے جسم و جان پر زیادتیاں توڑ چکے ہو، ہے ہو تو میرے ہی بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ لوٹ جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یعنی یہاں خطاب کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی، اے میرے بندے۔ اب اس سے بڑی محبت اور شفقت کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو منہ موڑ چکے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ ان کو بھی اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہہ کے پکاریں گے، جو اس کی طرف سے منہ موڑتے نہیں ہیں، کبھی مڑ گیا ہے تو اب تلافی چاہتے ہیں، ذرا تصور تو کیجئے کہ خدا ان کو پھر کیا کچھ کہہ کے نہیں پکارے گا۔ ان کو صرف یہ نہیں کہ اپنا کہہ کے پکارتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم میرے ہو، تمہیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میری کیا کیا صفتیں ہیں، میں تمہیں کیا کیا عطا کر سکتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ سیر نے اس واقعے کو نقل کیا کہ مصعب بن عمیر جب دمشق کے سفر پہ تھے، اور جنگ کے حالات شاید آپ نے کبھی پڑھے ہوں، تو ان میں غالباً ایک ثابت بن بنان نام کے بھی ایک شخص ان کے ہمراہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک باغ میں میں نے نماز پڑھنا شروع کی، تو میں نے نماز میں کچھ آیات کی تلاوت کی، ان میں سے یہ آیتیں بھی تھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ کہا جب میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھ محسوس کیا کہ میرے پہلو میں کوئی کھڑا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر، کہا میں نے ککھیوں سے جو دیکھا، تھوڑا سا آنکھ بجا کر، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ سفید گھوڑے پر ہے کوئی، اور اس کے جسم پر دو یمنی چادریں ہیں، اور وہ مجھے آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ کی یہ صفتیں پڑھو، غافر الذنب کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ساتھ یہ کہا کرو کہ اغفر لی ذنبی یا رب، اے رب میرے گناہوں کو بخش دے، اور کہا جب اگلا لفظ پڑھو کہ قابل التوب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ساتھ یہ کہا کرو کہ یا رب اقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اور جب یہ کہو شدید العقاب تو یہ کہا کرو کہ یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے وہ ذات جو بڑے سخت عذاب دینے والی ہے، مجھے نہ کبھی پکڑنا، میرا مواخذہ نہ کرنا۔ کہا جب میں نے دو رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو میں نے پلٹ کے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہا میں باہر نکلا باغ سے، جو باہر رکھوالی کے لیے لوگ بیٹھے تھے ان سے میں نے پوچھا کس طرح کا ایک سوار دیکھا، کہا نہ ہم نے آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا۔ یعنی بعض دفعہ اللہ تعالی قرآن کریم میں اپنی ان صورتوں اور ان صفتوں کو جو ذکر کیا گیا ہے، آسمان سے فرشتے اتارتا ہے اپنے بندوں کو سجھانے کے لیے کہ دیکھو جب میری ان صفتوں پر پہنچو تو صرف صفتیں نہ پڑھ کے رہ جانا، بلکہ مجھ سے مانگنا بھی، میری ان صفتوں کے حوالے سے مجھ سے توبہ کرنا، اور اگر توبہ کرو گے تو دیکھو تم کبھی پھر محروم نہیں رہو گے، ضرور نوازے جاؤ گے۔ جہاں تک محروم رہنے کا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، اس سے کچھ دن پہلے کسی صحابی نے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا جو ایام جاہلیت میں ہو چکے تھے، اور کہا رو رو کر، جن میں سے بالخصوص اس گناہ کا تذکرہ زیادہ تھا کہ حضور میں نے اپنی کتنی بیٹیوں کو زندہ در گور کی، اور ان میں سے ایک بیٹی کے بارے میں جب یہ بتا رہے تھے کہ جب وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ باہر جانے کی کوشش کرتی تھی، مجھے ابا ابا کہہ کے پکارتی تھی، دوڑی بھاگی پھرتی تھی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں بہت دیر کے بعد سفر سے لوٹا تھا، میرے پیچھے ہی پیدا ہوئی اور چند سالوں میں بڑی ہو گئی. کہا جب مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، ایک دن میں نے اسے ساتھ لیا، تھاوڑا اٹھایا، جا کر ایک گڑا کھودنے لگا، تو کہتے ہیں کہ حضور جب میں گڑا کھود رہا تھا اس کی مٹی اڑ کر میری داڑھی پر پڑتی تو بیٹی آگے بڑھ کر میری داڑھی صاف کرتی، میرے کپڑوں پر پڑتی تو کپڑے جھاڑنے لگتی، اور بار بار کہتی ابا جانی آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں، دیکھیں آپ تھک جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں. بار بار محبت بھرے الفاظ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی، لیکن میں اتنا سنگ دل تھا کہ اس کی کوئی بات مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی. کہا جب اتنا بڑا کھد گیا کہ اب میں نے اٹھا کر اسے پھینکا، اور میں نے اس پر جب مٹی ڈالنا چاہی، کہا آج تک اس کی وہ چیخیں مجھے چین نہیں لینے دیتی کہ جو کہتی تھی ابا میں تو اس سے روٹی نہیں مانگوں گی، تو اس سے کپڑا نہیں مانگوں گی، تو اس سے کچھ نہیں چاہوں گی، آپ مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن خدا کے لیے مجھے محروم نہ کیجیے اپنے باپ کی شفقت سے، مجھے اس طرح نہ مار کے جائیے، یہاں میں کس کے پاس رہوں گی. حدیث میں آتا ہے جب وہ یہ بیان کر رہے تھے تو حضور کے چہرے مبارک زرد پڑ گیا تھا صدمے کی وجہ سے، اور آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی آنکھوں مبارک سے، اور اس طرح آنسو برس رہے تھے کہ صرف داڑھی نہیں بلکہ کرتا بھی تر ہو گیا. جب اس قدر حضور روئے تو غالباً کسی صحابی نے کہا کہ وہ شخص تو نے حضور کو بہت غمگین کیا، اب رہنے دے اپنا قصہ. لیکن حضور نے پھر اسے فرمایا کہ دوبارہ پھر بیان کرو، اس نے دوبارہ پھر یہ واقعہ بیان کیا، حضور پھر اتنا ہی روئے. کسی نے پھر کہا کہ اب جانے دو کہ تم نے تو حضور کو مضمین کر ڈالا، حضور نے پھر فرمایا کہ پھر بیان کرو. اس طرح کے واقعات گزر چکے تھے گناہوں کے، کہ کیا اتنے بڑے گناہوں کو بھی کبھی اللہ معاف فرمائے گا؟ تب اس کے بعد حضور نے مستقل موقعوں پر اور مختلف موقعوں پر بعض ایسے واقعات بیان فرمائے، کیونکہ بعض میں نصیحت آپ بھی بھول جاتا ہے لیکن واقعہ اگر بیان کیا جائے تو وہ یاد رہتا اور اسے زیادہ سبق سیکھتا. هو الذی یقبل التوبۃ عن عباده ویعفو عن السیئات، وہ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتی ہے. یہاں توبہ کو قبول کرنا اور گناہوں کو معاف کرنا تو ایک طرف رہا، اس کی نوازشوں کا کوئی ٹھکانہ کہ جب کوئی اس کے دروازے پہ آ جائے صرف یہی نہیں کہ کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ کوئلوں کا بیپاری دیکھتے دیکھتے عطر فروش کی دکان میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی جو اپنے دامن میں کوئلے بھر کے لاتا ہے نا، جب وہ لوٹتا ہے تو اس کے دامن میں کوئلے نہیں ہیرے ہوتے. قرآن ہمیں یہ بتاتا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو آدمی ایمان اور عمل صالح سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کو منا لیتا ہے، کہا صرف یہ نہیں کہ اس نے جو برائیاں کی ہیں وہ ہم بخش دیتے ہیں، بلکہ ان کی برائیوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. کہ پہلے اگر کوئلے تھے اب وہ ہیرے ہیں، پہلے گناہ تھے اب وہ نیکیاں، پہلے رسوائیاں تھیں اب اللہ کے سامنے بلند درجات کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. یعنی کوئی ٹھکانہ ہے اس کی عنایتوں کا، اس کی بخششوں کا، اس کی رحمتوں کا، کہ دنیا میں بڑا سے بڑا بخشنے والا اور درگزر کرنے والا شخص وہ زیادہ سے زیادہ لغزشیں معاف کرتا، ہاتھ سے تو کچھ نہیں دیتا. یہاں تو حال یہ ہے کہ جو گناہ لے کے جاتا ہے آدمی کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے اسے معاف کیا کرنا، جا اتنی نیکیاں بھی تجھے دے دی. اور پھر اتنی نیکیاں نہیں، گناہ ایک ہوتا ہے، نیکیاں نہ جانے کبھی لاکھوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پچھلی بگڑی ہوئی زندگی کے بارے میں معافی لینے جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک ایسی زندگی عطا ہوتی ہے جس پر انبیاء کے بعد اولیاء بھی رش کریں. حدیث میں آتا ہے اور بعض وقت بہانہ ہی بنتا ہے، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ کو بہانہ بنا دے، کہ فضائل بن عیاض جو ہمارے اولیاء کی تاریخ میں بڑے نمایاں مقام رکھتے ہیں، کہ بڑے نامی گرامی چور اور ڈاکو تھے، ایک رات چھتوں سے گزر رہے تھے، پھلانگ رہے تھے چھتے کہ کس گھر میں اتر کر ان کا سامان لوٹوں، اوپر ایک سوراخ تھا، اوپر اس کے کچھ چیز رکھ دیتے تھے ڈھکنے کے لیے، انہیں سوراخ ہٹا کے جو نیچے دیکھا کہ گھر والے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو دیکھا کہ دیے کی مدھم روشنی میں کوئی شخص تلاوت کر رہا اور وہ پڑھ کیا رہا ہے کہ الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا لوگوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل پگل اٹھے اور وہ کانپ اٹھے خدا کے نام سے؟ وما نزل من الحق، اور اس کے تصور سے جو خدا نے حق بنا کر نازل کیا، بھائی یہ آگ کا ایک ٹکڑا سننا تھا، زارس فضیل نے جو عرب تھا کیا پہلے کبھی قرآن نہیں سنا ہوگا، کہیں پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہو، اب یہ آیت کانوں میں پڑھنے کی دیر تھی کہ اوپر بیٹھے ہوئے اس چور نے چیخ ماری، لیکن جب یہ اس چھت سے اتر کر گھر تک پہنچا ہے تو یہ اب چور نہیں تھا بلکہ چوروں کو راستہ دکھانے والا فضیل ابن عیاض تھا، جس کے نام سے آج تاریخ کے کتنے صفحات روشن ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی زندگی کی لغزشیں بخشوانے کے لیے نکلتا ہے، خدا اس کے قسمت میں اس کے بدلے میں وہ زندگی عطا کر دیتا ہے جو ہزاروں کوششیں کرنے والے لوگ اور نمازیں پڑھنے والے لوگ وہ زندگی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے توبہ وہ دولت ہے اور توبہ وہ متاع ہے ایک مسلمان کی، کہ جب کسی کو یہ نصیب ہو جاتی ہے، سمجھ لیجیے کہ اس سے بڑا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے جس کو آدمی تلاش کر سکے۔ البتہ اس کے لیے ایک شرط ہے، آدمی خدا کو کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے، جہاں اس کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ خالی نہیں رہیں گے، کیونکہ کسی چودھری کے دروازے پہ آدمی جا بیٹھے تو وہ بھی اگر گیا گزرا نہیں ہے تو اس طرح بے مربت ہو کے کبھی پیش نہیں آتا، تو وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کہیں عظمتیں ہیں ہی نہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اگر اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں تو مجھے یوں محروم واپس کرے گا۔ اس لیے جب ہاتھ پھیلائے تو یہ تصور رکھے کہ یہ محروم نہیں ہوں گے ہاتھ، لیکن ساتھ اس کو اللہ کی بے نیازی ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے، اسے ساتھ یہ استحضار رہنا چاہیے کہ جہاں وہ ذات بڑی عنایتیں کرنے والی ہے وہاں وہ اللہ الصمد بھی ہے، وہ خدائے بے نیاز بھی ہے، کہ بے نیازی پہ آئے تو تاہ میں حبیب کو پتھر کھاتے دیکھ کر بھی بے نیاز ہو کے بیٹھا رہا، وہ بے نیازی پہ آئے تو یوسف کو برسوں تک وہاں ترسنے دے آزادی کے لیے جیل خانے میں، جیل کا دروازہ نہ کھلوائے، اور بے نیازی پہ آئے تو زکریہ آ رہے سے چیر دیا جائے تو اس کی کبھی غیرت کو حرکت نہ آئے، وہ بے نیازی پہ اگر آئے تو ایک بادشاہ محض اپنی ایک محبوبہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے یحییٰ کے سر کو قلم کروا کے تشت میں رکھ کے اور اسے پیش کرے تو تب بھی اس کی بے نیازی حرکت میں نہ آئے، تو چونکہ وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، اس لیے جب آدمی دعا کرے تو یہاں اس کی عنایتیں نگاہوں میں رہنی چاہیے، وہاں اس کی بے نیازیاں بھی رہنی چاہیے، لیکن جب ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا صبر کا مظاہرہ کرے گا اور یہ ثابت کر دے گا کہ میں تیرے دروازے سے اٹھوں گا نہیں، کہ قسم آستاں کی نہ اٹھوں گا ہرگز، یہی دن چڑھے گا یہی رات ہوگی، تو پھر خدا کبھی محروم نہیں کرے گا، وہ ہمارا صبر دیکھتا ہے، دلوں کی آمادگی دیکھتا ہے، وہ اس بات کو دیکھ لینا چاہتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا بچہ اب کیا میرے دامن سے اس طرح چمٹ گیا ہے کہ جب تک اپنا کھلونا لے نہیں لے گا میرا دامن چھوڑے گا نہیں۔ جب ماں اس بات کا یقین کر لیتی ہے تو پھر کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جس کی مامتا اسے مجبور نہیں کرتی کہ دیکھو بچے کو اب زیادہ نہ رونے دو۔ مجھے اب یاد نہیں ہے، جس زمانے میں میں نے بی اے کیا تھا بی اے میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے، اس انگریز نے تو خیر اپنا ہی عجیب تصور وہاں پیش کیا، اس نے کہا میرے بچے نے مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے جھڑک دیا، چلا گیا وہ، کہا کچھ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اوہو میں نے اسے کیوں جھڑکا، کہا میں اٹھ کے اس کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہا تھا کرسی کے ایک پہلو پر سر رکھ کر، لیکن ابھی تک اس کے آنسو اس کی پلکوں سے باہر ٹپک رہے تھے، کہا وہ تو سو گیا لیکن وہ اس کے آنسو جو ٹپک چکے تھے اس نے پھر مجھے باقی رات سونے نہیں دیا. اگر باپ اتنا بے قرار ہوتا یقین جانیے آنکھوں کے میں آنسو ہونے چاہیے اور پھر آنسوؤں میں روشنی ہونی چاہیے. اس روشنی کے کسی کا آستانے پر قربان ہونے کی توفیق تو ہونی چاہیے. پھر دیکھیے خدا کی رحمت کبھی جھوم کے نثار ہوئے بغیر کبھی نہیں رہتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے شرطوں کے ساتھ اسے مانگا ہو اور پھر اللہ نے اسے مایوس بھی کیا. اب تک جو کچھ میں نے کہا یہ صرف توبہ کی ترغیب اللہ کی شفقت اس کی عنایت کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ آدمی کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو اس کی رحمتوں سے کبھی محروم بھی نہیں ہوتی بشرطے کہ آدمی مانگے. اب میں بتاتا ہوں کہ اصل توبہ کا تصور کیا ہے اس کے معنی کیا. بجائے اس کے کہ میں خود کچھ کہوں میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ وقت زیادہ نہیں. حضور نے فرمایا توبہ تو تجمعہا ستۃ اشیاء. توبہ میں چھ چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ چھ چیزیں نہیں ہیں تو وہ توبہ توبہ نہیں. پہلی بات کہ گناہ کرنے والا جیسے ہی اسے تنبہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی اسے فوراً اس پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے. جیسے جس آدمی کے دل میں ماں کی واقعی محبت ہو وہ جانتا ہو کہ ماں کا دل ایک آبگینہ ہوتا جسے ٹھیس لگتی ہے تو ٹوٹ بھی جاتا. اگر واقعی اسے اس درجے کی محبت ہے تو کبھی اگر حرف سخت بھی نکل جائے گا زبان سے اور ماں کا چہرہ کبھی ملول ہو جائے گا اس سے تو اس کو رات کو پھر چین کی نیند نہیں آئے گی. اسے ندامت چین نہیں لینے دے گی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اور جب تک اس پر شرمندگی کا اظہار نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کا دل چین نہیں لینے دے گا اسے. کہ جیسے ہی آدمی گناہ کرے فوراً اس پر تنبہ ہو جانے کے بعد اس پر ندامت کا اظہار کرے. لیکن اگر اس کا یہ حال ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا اور احساس ہوتا ہے تو ندامت نہیں ہوتی اور یہ سوچ کر ندامت نہیں ہوتی کہ ابھی تو جوانی ہے نا بڑی عمر پڑی ہے توبہ کرنے کو. جوانی تو ہوتی ہے اس کام کے لیے ہے کہ جوانی دیوانی اسی کام کی ہے کہ بس لوٹتا چل لٹاتا چلا ہے. کہ یہ تو ہے ہی گناہوں کے لیے. اب اس عمر میں اگر گناہ نہ کیا تو کب کریں گے. رہی توبہ تو وہ ہم بڑھاپے میں کر لیں گے. قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. توبہ ان لوگوں کی ہے جو نادانی سے غفلت سے بھول کر غیر شعوری طور پر کبھی جذبات کے اسیر ہو کر کبھی خواہشات کے قابو آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً ثم یتوبون من قریب پھر فوراً توبہ کرتے. فاولئک یتوب اللہ عنہم. یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ پھر درگزر فرماتا ہے. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات. ان لوگوں کی توبہ توبہ نہیں ہے جو غلطیوں پر غلطیاں برائیوں پہ برائیاں کرتے کرے جاتے اور جب تک موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. اور ایک تو موت کے آثار ہیں نا کہ آدمی لمبی بیماری کا شکار ہو جائے. ایک موت کے آثار ہیں سفید بال. موت کے آثار ہیں ٹانگوں میں لرزہ تاری ہو جانا ہمت کا جواب دینے لگنا. کہ جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے تب وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی لذت اٹھائی ہے گناہوں سے اب نیکیوں میں اتنا اس جسم کو اس دل کو اس پورے جسم کو اتنا تھکا ڈالو کہ دوبارہ پھر کبھی اس کو گناہ کی طرف لوٹنے کی کبھی ضرورت نہ محسوس ہو. یعنی پورے جسم کو تھکانا دماغ کو گناہ کے تصور سے اور اس کی آلودگی سے نکال کر اللہ کی نیکی کا اتنا خوکر بنا دینا کہ پھر وہ گناہ کی طرف جھانک کے بھی نہ دیکھ سکے. جب تک آدمی ایسا نہیں کرتا اس وقت تک میں یہ نہیں کہتا کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توبہ مکمل نہیں ہوتی. یہ اگر آپ کے ذہن میں توبہ کا تصور آیا ہے اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. نماز نہ پڑھنا یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں اور اس کو غور سے سن لیجئے گا. نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑا جرم ہے. روزہ نہ رکھنا ایک بہت بڑا گناہ، زبان پہ گندی باتیں لانا بہت بڑا جرم ہے، کسی کا حق چھیننا یہ بھی بہت بڑا گناہ، لیکن جب اللہ کا دین کمزور ہو رہا ہو، جب خدا کی دھرتی پر کفر کی طاقتیں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ناچتی پھرتی ہوں، جب سرکش لوگوں کے لیے ملک کے وسائل ہموار ہو جائیں اور اللہ کا نام لینے والے سر جھکا کے چلنے میں مجبور ہو جائیں، اس وقت جوانوں کی جوانیاں، طاقتوروں کی طاقتیں، قصور رکھنے والوں کی ہمتیں اگر اس وقت اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے حرکت میں نہیں آتی، اور جوان اگر اپنا فرض نہیں پہچانتے، یقین جانو بے نماز ہو جانا اللہ کے یہاں قابل معافی ہے، لیکن اپنی جوانیوں کو اور اپنی ہمتوں کو اس راہ میں صرف کرنے سے بچانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا نے آج تک کبھی معاف نہیں کی۔ آپ کی نمازیں جو رہ گئی ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا انہیں معاف کر دے گا اگر آپ نے اس سے معافی مانگی، آپ نے غلط جملے نکالے ہیں زبان سے انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن آج جو بے کسی اور بے بسی دین اور دین والوں کی نظر آ رہی، جس طرح ذرائع ابلاغ میں شیطان کی قوتیں سر عام ناچتی ہوئی دکھائی دیتی، جس طرح آج ایک بے بسی کا احساس ہو رہا، اگر اس بے بسی کو قوت والوں نے قوت سے بدلنے کی کوشش نہ کی، اور آج کے نوجوان نے اور اپنا اگر فرض نہ پہچانا، اور اس نے یہ نہ سمجھا کہ خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے، کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اور اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا، اور جس دریا میں موج نہیں ہے وہ کیسا طوفان۔ اگر آج نوجوان اپنی جوانیوں کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے امتحان کا ٹھیک وقت آ گیا، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے آج توبہ اور استغفار کا وقت آ گیا۔ آپ کے لیے استغفار یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل پڑھ پڑھ کر خدا کو راضی کریں، آپ کا استغفار یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ یا اللہ جو ہاتھ اٹھے گا تیری شریعت کی طرف، اگر میرا ہاتھ سلامت ہے تو میں اس ہاتھ کو باقی نہیں رہنے دوں گا، اگر تیرے لیے ستون بنانے کی ضرورت پڑے گی تو میرا جسم اس کا ستون بنے گا، اگر اس ایوان کو کھڑا کرنے کے لیے گارے کی ضرورت پڑے گی تو میرا لہو اس کا گارا بنے گا، اگر اس کا نظام چلانے کے لیے صلاحیتیں مانگی جائیں گی تو میں اپنی پوری صلاحیت سے راہ میں نچھاور کر دوں گا، اگر آپ نے واقعت نے اس کا عہد کر لیا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہے وہ توبہ جو آج کے نوجوان کی توبہ ہے، وہ توبہ میرے جیسوں کی توبہ، وہ آپ کی توبہ نہیں ہے۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی شاید صرف اپنی کیے ہوئے بدعمالیوں سے اللہ کے سامنے اظہار ندامت کا نام ہے، میں کہتا ہوں اپنی صلاحیتوں کو بچا کے رکھنا، جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا ادا نہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کی ایک بستی پر خدا کا عذاب آیا اور عذاب لانے والے فرشتے نے جب یہ پوچھا کہ یا اللہ وہاں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کی، جس نے ہمیشہ سجدوں سے تیری زمین کو آباد رکھا ہے، جس نے ہمیشہ دعاؤں سے اپنے گھر کی فضا کو معمور رکھا ہے، کیا میں اس کو بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لوں؟ ارشاد خداوندی ہوا کہ باقی بستی والوں کو بعد میں مارنا اس بے غیرت کو پہلے نشانہ بنانا۔ حیرت سے پوچھا یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا مجھے سجدوں کی، نمازوں کی، دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے فرشتے بہت تھے، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میرے حکم ٹوٹ رہے تھے کیا کبھی اس کی پیشانی پہ بل آیا، جب میری شکست و ریخت ہو رہی تھی میرے شریعت کے احکام کی کیا کبھی اس بڈھے کو تکلیف ہوئی، گھر سے نکل کر اس نے کبھی پوچھا کہ لوگوں تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے کون ہوتے ہو، اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے ایک ہاتھ کو روک دیتا بے شک نماز دینا پڑتا تو میں اس کے ساری بے نماز ہونے کا گناہ معاف کر دیتا، لیکن اس گناہ کو نہ میں نے کبھی معاف کیا ہے نہ آج معاف کروں گا. آپ کی یہ توبہ ہے. اگر یہ آپ توبہ کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ ہزاروں نمازیوں سے اچھے. مظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ ہے مصلحت بین سے ورندے بادہ خار اچھا، اور تمسخر کرنے والے دین سے ہی گر مہذب ہے تو ان تہذیب کے پتلوں سے مجھ جیسا گنوار اچھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں اس احساس کو پیدا کر لیجئے اور پھر بھول جائیے کہ آپ سے آج تک کیا ہوا ہے. آپ کی توبہ آپ کے آنسوؤں سے نہیں ہوگی، آپ کے شاید خون کے آنسوؤں سے ہوگی، خون کے قطروں سے ہوگی، آپ کے پسینے کے قطروں سے ہوگی، آپ کے اس راہ میں تگ و دو سے دوڑنے بھاگنے سے ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں اٹھا ہوئے جھنڈے کی اڑان سے ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی توبہ کی کوئی صورت نہیں. بس کہنا صرف یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں اینٹیں ہوں اور لہو گارا تو سب اسلام کے ٹوٹے ہوئے ایمان بن جائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک نمازیں اور دعائیں یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے اور اس کے توفیق پانے اور اس سے قوت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ اس راستے کا زیادہ سفر نہیں ہے. میرا اگر کوئی مشورہ ہے اور شاید مجھے دینا نہیں چاہیے، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ میری مانو چلو مجھدھار میں موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں.